اور آپ آج کی اس نشست کی صدارت بھی فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آقا شبیر میسمی، ملت تشیع کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت کے موضوع پہ تشریف لائیں اور اپنے معاذ حسنہ سے ہمیں نوازیں۔ آقا شبیر میسمی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية امير المؤمنين والائمة المعصومين عليهم السلام۔ معزز بزرگان آئیو اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آج امامی آرگنائزیشن کے 2 سالہ کنونشن میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں کہ جب ایام ولادت مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی خوشی منائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں قرار دیا کہ جو ولایت مولا کائنات پر پیدا بھی ہوئے ہیں اور باقی بھی ہیں۔ تو آگے کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ پالنے والے اسی پہ موت عطا کر دے، اسی پہ ہمیں قیامت میں جگہ دے، اور اسی کے سائے میں ہمیں قیامت میں شفاعت نصیب فرما۔ ایک تھوڑی آہستہ سے درود پڑھ دیں، محمد والے محمد۔ کیونکہ پہلی 2 درود ذرا اونچی آواز میں ہو گئی تھی، میں نے کہا لوگ اطراف والے ڈسٹرب نہ ہو جائیں، تو آہستہ سے درخواست کر دی۔
اللہم صل علی محمد،
قرآن وہ کتاب ہے
جدر سے انقلاب ہے،
قرآن وہ کتاب ہے
جدر سے انقلاب ہے،
علی کا طرز زندگی
منافقت کی موت ہے،
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا،
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا،
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا،
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا،
آ رہے حیدری
یا علی یا علی یا علی مدد
ہے۔
اللہم صل علی محمد۔
محترم چیئرمین اور معزز پوسٹ ہولڈر، میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑی زحمتوں سے اور محنتوں سے آپ نے کراچی میں یہ کنونشن برگزار کی اور بڑا کامیاب کنونشن ہے۔ میری اطلاع کے مطابق تقریباً 1200 سے زیادہ افراد پورے پاکستان سے جمع ہوئے ہیں، اور یہ نمائندہ اجتماع پاکستان کی فکری ارتقاء کی نمائندگی کرتا ہے، اور تھنک ٹینک کے لوگ جو ہیں وہ عوامانہ انداز نہیں اپناتے ہیں۔ میں اس کو، اس کنونشن کے حاضرین کو شیعہ قوم کا تھنک ٹینک قرار دیتا ہوں۔ میں آئی ایس او کا جب سے پریسیڈنٹ بنا، بلکہ آئی ایس او جب سے جوائن کی تب سے آئی او کے ساتھ ساتھ، شانہ بشانہ کہنا گستاخی ہوگی، لیکن قدم بقدم چلتا رہا، اور آئی او کے بزرگان جس میں 2 شخصیتیں اس وقت اس پروگرام میں بھی آئی ہوئی ہیں، کا مجھ پر احسان ہے کہ جنہوں نے مجھے بتایا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، جنہوں نے مجھے ترغیب دی کہ میں ڈاؤن میڈیکل کالج چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے جاؤں، اور اس وجہ سے آئیو کے ان بزرگوں کا بھی ہمیشہ احسان مانتا ہوں اور آئیو کا بھی احسان مانتا ہوں کہ اس تنظیم نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کی، سرپرستی کی۔ اچھے کام ہو رہے ہیں تو ان کے حساب میں، اگر برائی ہو رہی ہے تو میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ان تمام لوگوں کو کہ جو آئیو کے ذمہ داران رہے ہیں، بانیان رہے ہیں اور جنہوں نے آگے بڑھایا ہے، چاہے وہ ناراض ہیں یا ناراض نہیں ہیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق دے، اللہ تعالی ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور اگر وہ چلے گئے تو اللہ تعالی انہیں اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں دسترخوان میں جگہ عطا فرمائے۔ اذن گرامی، عنوان تو کوئی بھی ہوتا ہے، ہمیں وہ کہنا ہوتا ہے جو ہمارا دل کہتا ہے۔ عنوان بھی بہت خوبصورت ہے اور ہماری گفتگو بھی انشاءاللہ ناقص نہیں رہے گی۔ پورے پاکستان سے آئے ہوئے اس اجتماع کو ہمیں پیغام دینا ہے۔ اگر ہم اس وقت تشیع کو، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اگر آج ہم تشیع کو پوری دنیا کے جغرافی پر دیکھیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کو پوری دنیا کے نقشے پر دیکھیں اور اگر انصاف سے دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ باقی مکاتب کچھ بھی ہو رہے ہوں، یہ مکتب چمکتا جا رہا ہے، یہ مکتب چمکتا جا رہا ہے۔ 1400 سال سے اس مکتب کو خون کے ذریعے سینچا گیا ہے اور حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے اب یہ مرکب، یہ سسٹم، اب یہ پوری سواری جو ہے وہ ایک تیز انداز میں لائٹ کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس طرف جا رہی ہے جس طرف اس کو جانا چاہیے تھا، اور وہ طرف ہے ظہور قائم آل محمد علیہ السلام۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک جنرلائز پکچر دے دی۔ اس جنرلائز پکچر میں جیسے مثلا اس پورے آڈیٹوریم میں یا پنڈال میں یہ ایک جگہ ہے، اسی طرح سے تاریخ کے اس پورے دھارے میں یا تاریخ کے پورے کہکشاں میں ہم ایک خاص زمانے میں، اور ہمارا زمانہ حساس ترین زمانوں میں سے۔ میں اپنے زمانے کو انقلاب اسلامی سے لے کر آج تک جو تقریباً 40 سال کا زمانہ ہے، اور جس میں ہم نے شعور حاصل کیا، جس میں ہم نے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی، ان 40 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو پوری دنیا دو حصوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے دنیا دو حصوں میں تھی، ایک حصہ تھا مشرق کا، ایک حصہ تھا مغرب کا، ایک سوویت یونین اور کمیونزم اور سوشلزم تھا اور ایک امپیریلزم۔ سوشلزم اور کمیونزم تبدیل ہو کے وہ بھی امپیریلزم کی گود میں چلا گیا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا تھا۔ اب جو دو باقاعدہ طور پر تقسیم نظر آ رہی ہیں وہ بہت واضح ہیں، یا آپ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں یا آپ اہل بیت علیہ السلام کے اگینسٹ۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں اور قائم رہوں گا اور مناظرے تک کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اس لیے کہ انقلاب اسلامی ایران نے، اس کی بھی برکتیں ہم پر رہیں، اور انقلاب کے ابتدا سے 20 سال تک جنگ کے زمانے میں بھی ہم حوض علمیہ میں خدمت کرتے رہے، والد صاحب بھی خدمت کرتے رہے، کہ انقلاب اسلامی ایران نے ایک انقلاب ملکی برپا نہیں کیا ہے، انقلاب اسلامی ایران نے ایک فکری انقلاب برپا کیا ہے، اور اس فکری انقلاب کو صرف شیعوں میں راسخ نہیں کیا، شیعہ تو ابھی اس سے بہت دور ہیں، ابھی شیعہ اس انقلاب کو سمجھیں گے تب کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اس انقلاب نے پوری دنیا کے سیاسی منظر نامے کو تبدیل کر دیا، اس انقلاب نے پوری دنیا کی سیاسی سوچ کو بدل دیا۔ میں اپنے الفاظ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اس انقلاب نے پوری پولیٹیکل ڈکشنری کو تبدیل کر دیا، اس لیے کہ پولیٹیکل ڈکشنری میں پاور اس کے پاس ہوتا تھا جس کے پاس پیسہ ہوتا تھا، पॉलिटिकल डिक्शनरी में पावर उसके पास होता था जो बोलने की ताकत रखता था। पॉलिटिकल डिक्शनरी में हुकूमत वो कर सकता था कि जो बदमाश बन होता था। साफ अल्फाज में बात करूं, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने डिक्शनरी को बदला और कहा कि अगर निजाम अदल कायम करना है तो सिर्फ निजाम अदल अमीरुल मोमिनीन के जरिए आगे बढ़ सकते हो। कुछ हमारे नादानों ने कहा कि दीन और सियासत को जुदा कर दो कि वो बात खत्म हो गई, वो खुद अपने नतीजे तक पहुंच गए। लेकिन इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस डॉक्ट्राइन को आगे बढ़ाया वो डॉक्ट्राइन अदालत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम था कि जिसको आज भी दुनिया देखना चाहती है कि अमली तौर पर वो डॉक्ट्राइन कैसे नाफिज हो सकता है। अमली तौर पर विलायत अमीरुल मोमिनीन जब अमली तौर पर चौथी खिलाफत की सूरत में नाफिज हुई, वैसे तो इब्तिदा से वली थे लेकिन चौथी खिलाफत में नाजिल हुई, तो देखने वालों ने देखा कि पता नहीं चलता है कि खलीफा कौन है और आम आदमी कौन है। खाने का तरीका, पहनने का तरीका, सोने का तरीका, बात करने का तरीका, तफसीलात में नहीं जाना चाहता, इंशाल्लाह उलमा आएंगे और अलग अलग अनावीन पर गुफ्तगू करेंगे। इमाम खुमैनी ने जिस बुनियाद को आगे बढ़ाया वो मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम का मकतब था कि जिसमें इंसान अल्लाह ताला के सामने जवाब दे। जहां जिम्मेदारी आई वहां इंसान को जवाबदेही का सामना करना। वेस्टर्न पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन या पॉलिटिकल डिक्शनरी में जवाबदेही का कोई अमल है ही नहीं। जिस तरह से तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो बेवकूफ बना दो। अमेरिका के सेनेट में सवाल होता है क्या तुम लोगों ने जंगी कैदियों पर क्या वो कहते हैं उनको मारा पीटा, उनको सजा ही नहीं, उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। देखिए उस डॉक्ट्राइन में यह जवाब आता है, We have not done anything wrong and against our constitution. अब क्या मतलब है कि हमने अपने कानून के खिलाफ वर्जी नहीं। भाई तुमने मारा या नहीं मारा, तुमने टॉर्चर किया या नहीं किया, ये जवाब नहीं आता। लेकिन जब विलायत मौला कायनात के निजाम अदल में आता है आपको कहना होगा आपने ये जुल्म किया या नहीं किया। मौला कायनात का चाहने वाला है, कूफा में है, आशिक है मौला है, लेकिन मेरी जैसा चोरी कर डाली, चोरी की मौला के पास आके इकरार कर रहे मैंने मौला को चोरी की। मौला कह रहे शायद तुमने किया होगा, चलो देख लो, नहीं मैंने की। जब चार मर्तबा चार लोगों के सामने गवाही दे दी, मौला ने कहा अब तो मैं मजबूर हूं, हाथ लाओ। हाथ लाया गया, चाहने वाला है क्या कह रहा है, मैं आपका आशिक हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, गलती हो गई आप मुझे पाक कर दें। मौला ने कहा उंगलियां आगे लाओ, उंगलियां आगे लाए, उंगली जैसे उंगली कटी हाथ में पकड़ी, या अली दर्द हो रहा था। तो अब तुमने उंगलियां भी अली से कटवाई और नाम भी अली का ले रहे हो। कहा उंगलियां इसलिए कटाई कि मैंने जुर्म किया, नाम इसलिए ले रहा हूं कि मोहब्बत करता हूं। अदले देखें निजाम अलवी या निजाम मुस्तफवी का कंटिन्यूएशन, फिर कोई गलत फहमी न ले ले कि सिर्फ निजाम अलवी की बात है, निजाम मुस्तफवी की बात ही नहीं। बात तो वही निजाम मुस्तफवी की है लेकिन उसका निफाज पूरी तरह से कोशिश जो की है वो मौला कायनात ने की है। अब सवाल ये पैदा होता है इमाम खुमैनी जिस निजाम को लेकर आए उसका दुनिया पर क्या असर हुआ। उसका दुनिया पर पहला असर यह हुआ कि लोगों ने देखा कि दीन भी ताकत है। ऐसे तो ताकत थी, चले जाइए, मैं भी इटली गया था और अफसोस करता हूं कि मैं क्यों वेटिकन गया, और वहां पर वेटिकन में बादशाहत को देखा कि दीन को किस तरह से उसने इस्तेमाल किया और दीन की ताकत के जरिए किस तरह से लोगों पर जुल्म किया और हुकूमत की। उसके मुकाबले में हम यहां पर आ जाते हैं कि दुनिया को पता चला कि दीन अपने मफादात को पूरा करने का नाम नहीं है, दीन इंसानियत के दर्द को महसूस करके उसके मसाइल को हल करने का नाम। जज़ाकुम अल्लाह जज़ा इलाही आमीन। देखिए ये बहुत जरूरी है समझना कि इंकलाब सिर्फ ईरानी कौम के हालात बदलने के लिए नहीं आया था, इनकलाब पूरी दुनिया के लोगों की सोच बदलने आया था। 40 साल में वो सोच बदल गई। کیسے بدلی ہے؟ ایسے بدلی ہے کہ اب لوگوں کو شعور آیا ہے. وہ فلسطینی قوم جو سوئی پڑی رہتی تھی اس کو امام خمینی نے جگایا. کشمیریوں کو امام خمینی کے بیان کی وجہ سے جوش آیا اور ہوش آیا. اور پوری دنیا اب دو حصوں میں تقسیم ہے اور ایک طاقت پورا زور لگا رہی ہے کہ دین کی اس طاقت کو نابود کر دے, اس لیے کہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ دین کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی. کہ ابھی تو انقلاب آیا ہے, چند مہینے گزرے ہیں, ایک دو سال گزرے ہیں, اور صدام, اب تو تاریخ سب کچھ سامنے ہے نا, صدام نے پورے زور کے ساتھ, ویسٹ پوری بیکنگ کے ساتھ, عرب ممالک پوری بیکنگ کے ساتھ ایران پر حملہ کرتے ہیں, لیکن دینی جذبہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ساری طاقت استعمال کر لیں, لیکن جو پروگرام بنایا تھا وہ پروگرام کامیاب نہیں ہوا. نوجوانوں نے اپنے خون سے انقلاب اسلامی اور سرزمین ایران کو بچایا, اور آج صدام کہاں پر ہے اور ایران کا انقلاب کہاں پر ہے؟ صدام اکیلا نہیں تھا. یہ نیوزی لینڈ میں جس نے فائرنگ کی ہے, یہ میڈیا مجھے اور آپ کو بیوقوف بناتا. میں ایک ذرا کٹ لے کر واپس آتا ہوں. یہ میڈیا سے بیوقوف کیوں بنتے ہیں؟ میں تو تعجب کرتا ہوں جب دیندار سمجھدار آپ کی طرح کے لوگ میڈیا کی باتیں لا کر ہمیں بتانا شروع کرتے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ میڈیا صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. اگر آپ میری ایک مثال پر غور کر لیں آپ کو یقین آ جائے گا. میں اپنے پوائنٹ پر واپس آتا ہوں. اسلام آباد میں ایک صاحب بندوق اٹھاتے ہیں, بیوی کو بچے کو ہاتھ میں رکھتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں اور 6 گھنٹے تک کوئی نزدیک نہیں آتا. کتنے بہادر ہیں ہماری. وہ پیچھے جنازے آئے ہوئے تھے نوے, دیکھنے والوں نے دیکھے, میڈیا کو یہاں مصروف کر دیا, پیچھے سے وہ 90 جنازے شام کے لائے گئے اور بھجوا دیے گئے. کسی کو کانو کان خبر؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے یہ شعور دیا ہے کہ ویسٹرن یا کسی بھی میڈیا کے پروپیگنڈے کے اندر مت آؤ, ورنہ اس کا کام یہی ہے. ارے یہ لاکھوں کروڑوں روپے لے کر رات کو بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پر اور شروع کرتے ہیں, جو ان کو دیا گیا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے دے دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی بات کو مان لیتا ہے. امام خمینی نے شعور دیا, اور شعور دینے کے بعد بتایا کہ اب تمہیں کوئی بیوقوف نہ بنائے. آج نظام جمہوری اسلامی نے کیا کیا ہے, آج شیعوں نے کیا کیا ہے, آج عراق نے کیا کیا ہے, آج حزب اللہ نے کیا کیا ہے, آج یمن کے بیچاروں نے کیا کیا ہے, آج بحرین کے مومنین نے کیا کیا ہے کہ پوری دنیا ان سب کو دبانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے, اور ہم پاکستانیوں نے کیا کیا کہ ہمیں اتنا دبایا گیا. کتنے شہدا ہیں آپ میں. عاشورہ کا دھماکہ تو ہمارا تھا, مسجد حیدری ہم نے دیکھی, مسجد علی رضا ہم نے دیکھی. کیا ہوا؟ شہدا چلے گئے اپنے راستے پر, قوم اسی طرح سے آگے بڑھتی رہی, قیادت نے قوم کی رہنمائی کی. نتیجہ یہ کہ آج قوم اپنی جگہ پر کھڑی ہے, دھماکہ کرنے والے کہیں گم ہو گئے ہیں یا بقول کسی کے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, اور ڈراما کرنے والے کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان چلاؤ, فلاں چلاؤ, فلاں چلاؤ, خود اپنے بغل میں سب کو چھپا لیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہاں ہیں ٹیررسٹ بتاؤ. میں اپنی بات کہہ گیا. تو ہم جس زمانے میں, اس زمانے میں مکتب اہل بیت اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے. انٹرنیشنل پولیٹیکل فورم میں مکتب اہل بیت کو ایک نظر سے دیکھا جا رہا ہے. یہ پاکستان کے شیعہ ہوں, یہ انڈیا کے شیعہ ہوں, یہ کشمیر کے شیعہ ہوں, یہ افغانستان کے شیعہ ہوں, یہ ایران کے شیعہ ہوں, یہ عراق کے شیعہ ہوں, یہ شام کے شیعہ ہوں, یہ بحرین کے شیعہ ہوں, یہ حجاز کے شیعہ ہوں, یہ یمن کے شیعہ ہوں, یا قطر کی جو ایک پٹی ہے اس میں شیعہ ہوں. اگر کبھی خوبصورت سا نقشہ لگا کر دنیا کا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ہارس شو ٹائپ بنتا ہے کہ جو اس پورے علاقے میں شیعوں کی موجودگی بتاتا ہے, اور بتاتا ہے کہ یہ شیعہ طاقت ہے جو ابھرتی جا رہی ہے, اور یہ دشمن ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا جا رہا ہے. اب پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہے کہ اب جب شیعوں کی طاقت سے گھبرائے ہوئے, کوئی اگر میری بات کو نہیں مانتا میں یہاں کہتا ہوں, آئے یہیں کھڑا, وہ اپنی دلیل دے, میں اپنے ٹائم میں سارا اس کو دیتا ہوں, پھر میں آخر میں مختصر جواب دوں گا. آج مکتب اہل بیت علیہ السلام مضبوط ترین مکتب ہے. ان کے لوگوں کو مارا گیا, ان کو ڈاؤن کیا گیا, ان کے خلاف سازش ہوئی, آپ خود سب اس بات کے گواہ ہیں. لیکن الحمدللہ محرم آتا ہے, جلوس ہمارے اسی طرح سے چلتے ہیں, مسجدیں ہماری اسی طرح سے آباد ہیں, اگر جاتے ہوں لوگ, ورنہ آباد ہیں, کوئی مشکل نہیں. یہاں تک میں آپ کو کیوں لے کر آیا, یہ تو چیزیں آپ کو سب پتا تھی, یا میں نے تھوڑا اس پہ سے مٹی ہٹائی, اس لیے لے کر آیا ہوں کہ دشمن نے باہر سے حملے کر کر کے دیکھ لیا کہ ان کو نابود نہیں کر سکتے, ان کو تباہ نہیں کر سکتے, تو اس سے آسان طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ تو فلاں میں فلاں, تو وہ میں وہ, اوپر کے لیول پر تقسیم پہ تقسیم, چھ قیادتیں بنانے کی کوشش کی گئی اپنوں نے کی غیروں نے کی, میں اس میں نہیں بات کرتا. اس کے بعد پھر اندر وہ گروپ ایک, وہ گروپ ایک, وہ ماتم کرنے والا, یہ مدرسے والا, وہ مسجد والا, یہ پتہ نہیں کون سا والا. نیوزی لینڈ پہ حملہ کرنے والا آیا تھا, مسجد حیدری میں حملہ کرنے آیا تھا, مسجد الرضا میں حملے کرنے آئے تھے, نہیں پوچھا تھا کہ تم کیا کہتے ہیں مدرسے کے ہو کہ تم ماتمی ہو. ہاں, عاشورہ کے دھماکے میں لوگوں کے سر الگ ہوئے تھے, بدن الگ ہوئے تھے, یہ پوچھ کے نہیں دھماکہ کیا تھا کہ تم ماتم کرنے والے ہو کہ تم صرف نماز پڑھنے والے ہو. تم اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو تمہیں مرنا ہے. تو اتنی طاقت, اتنی طاقت, اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے آج شیعوں کو دی ہے, تو دشمن اس طاقت سے گھبرا گیا ہے, چاہے وہ اس کی علمی طاقت ہو, چاہے وہ اقتصادی طاقت ہو, چاہے دوسری طاقتیں ہوں جس کے بارے میں فیلن بات نہیں کرتا. تو دشمن نے حملہ کرنا ہے, حملہ نہ کرے تو تعجب ہوگا, حملہ کرنا اس کا وظیفہ بنتا ہے. ہم اس معاملے میں اگر غور کریں تو ہماری سب سے پہلی اور سب سے بڑی طاقت کیا ہے مسٹر چیئرمین, سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا, آپ موبائل پہ بس ہو رہی ہے, ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہے, ہماری سب سے بڑی طاقت آزاداری. آپ آزاداری کو نکال دیجئے, آپ کے اندر کچھ نہیں ملے. ڈاکٹر طاہر قادری کے ایک گروہ سے بیٹھ کے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہماری ابھی تک اتنے شہدا ہو گئے, ایک شہید کے خون کا بدلہ نہیں لے سکے. انہوں نے کہا اتنے تمہارے شہدا ہے, تم کچھ نہیں کر سکے, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس وجہ یہ کہ شیعہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. میں نے کہا شیعوں میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کہا شیعہ جب نکلتا ہے نا تو یہ صرف دل میں ایک چیز رکھتا ہے, یا ہدف حاصل کریں گے یا شہادت حاصل کریں گے. آئیے مولانا, آئیے, آپ کا تو استقبال. گل بھائی بسم اللہ, اب نام لکھ کے بلائے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی محمد محمد.
ہم کنونشن گاہ میں تشریف لانے پر حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سلیمان نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. گزارش ہے گل بھائی سے کہ ان کو لے کے اسٹیج تک آئیں. بہت شکریہ, خوش آمدید. مولانا صاحب اپنا معاہدے ہنسنا جاری رکھیں گے.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اجازت آ مولانا سلمان, اجازت. اللہم صلی علی محمد. تو اب دشمن نے چند مورچے انتخاب کیے ہیں. پہلا مورچہ آزاداری ہے. آزاداری میں جو چیزیں اس وقت انجام پا رہی ہیں, اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس سادگی سے درود پڑھ رہے محمد والے محمد, جس سادگی سے آزاداری انجام پاتی تھی آج وہ سادگی ہم سے دور کی جا رہی ہے. آپ کو نہیں پتا وہاں پر آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں پہلی 10 راتوں میں سبیلوں پہ الگ الگ قسم کے جوسز دیے جاتے ہیں, ہمارے یہاں چکن بروس دیے جاتے ہیں. ایک امام بارگاہ ہے, نام نہیں لیتا پھر خاموں خاموش پہ وہ ناراض ہو جائے, جب ان کے ہاں ساتویں اور آٹھویں رات کو مجلس ہوتی ہے اور گاڑیوں میں جو تبرک دیکھا جاتا ہے تو ایک ایک گاڑی میں ہزار ہزار بارہ سو بارہ سو روپے کا تبرک مٹھائیاں رکھی ہوتی ہیں. میں تبرک کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جہاں پر میں دوسری مثال دے دیتا ہوں, وہ واک یا وہ مشی کہ جو روحانیت کا باعث بنا اور جس کو میں آج بھی صاحب زمان علیہ السلام کا معجزہ کہتا ہوں, وہ ہے نجف سے کربلا تک کا واک. کتنے آپ میں مشرف ہوئے ہوں گے. وہ واک کس طرف ہے؟ کربلا کی طرف ہے. کربلا کے بارے میں کیا ہے کہ جب کربلا جاؤ زیارت کے لیے تو سادہ کھانا کھاؤ, حتیٰ خوشبو سے بھی, پڑھ لیجئے مفاتیح جناب. اور اب ہم دیکھتے ہیں سیلفی کس کے ساتھ؟ چکن. اب سیلفی کس کے ساتھ؟ شاورما. مجھے کسی نے میسج بھیجا کہ جس گروپ میں تھا وہ کہنے لگا کہ جناب یہاں پر تو اتنا مزیدار نہیں ہے, آگے تازی فش فرائی کر کے دے رہے ہیں. ابھی میں اور بھی تلخ بات کرنے والا ہوں, جوتا مار دیجئے گا پسند نہ آئے. ایک ارب روپیہ پاکستانی قوم ان موقعوں پہ خرچ کرتی ہے. چیلنج کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں, ریکارڈ بھی ہوئی. پاکستانی قوم ہر اربعین پہ نجف سے کربلا کی واک پر ٹکٹوں کو ملا کے ایک الگ ارب روپیہ خرچ کرتی ہے. میں جانتا ہوں لوگوں کو جو کون کتنا دیتا ہے. مجھے یہ بتائیے, جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہاں پر تو عرب بھی آ کے سبیل لگا رہے ہیں, وہاں پر دنیا کے لوگ لا کے سبیل لگا رہے ہیں, ان سبیلوں سے روحانیت کو تقویت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کہ تم تو ویسے ہی عزاداری کے مخالف ہو. تو میں نے کہا تم لوگ ٹھیکیدار ہو, یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ہم آپ کی اصلاح کے لیے بات کرتے ہیں تو آپ عزاداری کے مخالف ہو گئے. اس شاورما, اس تازہ فش, اس چکن بروس, اس جوسز کے بیان کرنے سے عزاداری کی کیا مخالفت ہو گئی؟ اور ہم تو ویسے بھی سب ڈرنے لگے. اور ہوتا یہ ہے کہ جہاں کسی نے کچھ شروع کیا پڑھا لکھا مجمع بھی اسی میں لگ جاتا ہے. یقین نہ ہے تو میں مائکس بند کر کے ریکارڈنگ بند کر کے ثابت کر سکتا ہوں, لیکن ابھی کروں گا, آئندہ بھی تو آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے نا. اس کے عوض میں میں نے ایک نئی موومنٹ چلائی, اور وہ موومنٹ یہ تھی کہ خدا را وہاں پر تو لوگ سب کرتے ہیں, ہمارے تافتان میں جو زوار جاتے ہیں کیا وہ زوار امام حسین نہیں؟ صرف اتنا بتا دے کہ کیا وہ زوار امام حسین نہیں ہے کہ جو پانی کے گھوٹ کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ان کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں کون ہے, مجھے کہتے ہیں شیعہ لوگ ہیں جو ان کے کاروانوں کو روکتے ہیں, کیونکہ ہم نے اوپر کے انتظامات میں بہت محنت کی تھی پچھلے سال, پندرہ پندرہ دن کاروان روکے جاتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان زبانوں کا حق نہیں ہے؟ اب آپ نے دیکھا, آزاداری میں, آزاداری کے راستے میں, زیارت میں خرابی پیدا کرو تاکہ روحانیت ختم ہو جائے. اب میں نوحہ خانوں پہ نہیں آتا, میں پوسٹروں پہ نہیں آتا, میں سیڑھیوں پہ نہیں آتا. جو بات چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ خود سمجھ لیجئے, کیوں میں ہر چیز کو جزیات میں بتاؤں. تو پہلی ہماری طاقت, قائد ملت جعفریہ بھی فرماتے ہیں پاکستان میں شیعہ اگر پہچانا جاتا تو عزاداری کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. دشمن نے کیا کیا, اس عزاداری میں وہ چیزیں ڈال دو ممبر پہ سے کہ جناب صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہ چلے. اور پھر ہمارے ہاں ایک اللہ تعالیٰ کی خصوصی دین ہے, اس دین کا نام ہے واہ 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 واہ, ہے کہ نہیں؟ یہاں مجلس شروع ہوئی نہیں یا واہ واہ شروع ہو گئی؟ ایک بار ایک صاحب کہیں تقریر کر رہے تھے اور اس نے, وہ اہل سنت تھے, اس میں یوم حسین کے سلسلے میں تقریر کر رہے تھے, اور تقریر کرتے واہ 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 ہو رہی تھی. اور اس نے کہا کہ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کہ کربلا کا واقعہ اللہ نے کروایا, کسی شخص نے نہیں کروایا. واہ 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 واہ, مطلب کیا وہ آپ کو پتا ہے؟ یزید بری ہے, امیر شام بری ہے, سب بری. جو شیر کسی نے پڑھا اور واہ واہ ہو گئی. ارے تم نے سمجھا شیر؟ اگر تم نے غلط شیر پہ ایک واقع ہے, اس شیر کے ساتھ تمہارے بھی اثر ہونا. وشایت وبایت وتابعت علی قتلہ. تو پہلا حملہ ہمارا کس پر ہوا؟ پہلا حملہ ہمارا عزاداری پر ہوا. قوم کے سمجھدار لوگ جب یا نہیں سمجھتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہمت نہیں ہوتی نا. تو پھر وہ چیزیں ممبر پر, میں نے قائد محترم سے ابھی پوچھا کچھ ایک مہینے پہلے, ایک ڈیڑھ مہینے پہلے, میں نے کہا آپ کے الفاظ پچھلے 30 سال میں یا 28 سال میں کبھی ایسے نہیں رہے جو آپ نے اس دفعہ کہا. میں ایک بہت محترم شخصیت کے ساتھ ان کی خدمت میں تھوڑی سی عرض پیش کرنے گیا تھا, کہا میں سمجھ سر جو الفاظ اب مجلسوں میں ادا ہو رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے اس طرح نہیں دیکھے. پہلے چیزیں چلتی تھی برداشت کیا جاتا تھا, اب اللہ رسول اور اہل بیت سب کو ایک ساتھ ہی حساب میں کر دیا جاتا. لیکن قوم ہے جو, تو پہلا حملہ آزاداری. اور آپ دیکھیے گا اگر سمجھدار لوگوں نے سمجھداری سے کام نہیں کیا لیا اور آزاداری کو اپنی سادگی پہ نہیں چلنے دیا, نتیجہ 8 سے 10 سال میں سمجھ. دوسرا حملہ علماء اور مرجعیت پر, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ جس علاقے میں بیٹھے اس کے اس روڈ کے اس طرف علماء اور مرجعیت کو جو جو کہا جاتا ہے آپ تعجب کریں گے. ایک صاحب مجلس میں گئے, میں اس کو مجلس بھی نہیں کہتا, کہتا ایک صاحب, لیکن وہ نام اس کا مجلس ہے ورنہ آپ کو کیسے سمجھ. پھر آ کے ایک اور مجلس میں بیٹھے, میں نے کہا کبھی ادھر بیٹھتے ہو کبھی ادھر بیٹھتے ہو, کہا جہاں مولا کا ذکر ہو جائے. چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ان کا صحابی تھا, درود پڑھ لے محمد والے میں. امام علیہ السلام نے فرمایا یا ہمارے پاس بیٹھا کرو یا اپنے ماموں کے پاس بیٹھا کرو, تمہارا ماموں منحرف انسان ہے, کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم وہاں بیٹھے اور اللہ کا عذاب وہاں نازل ہو جائے, تم بھی اس عذاب میں شامل ہو جاؤ. اس نے کہا بولو ان سے لیتا نہیں ہوں لیکن یہ بات آپ کی سچ ہے کہ اگر اللہ کا عذاب نازل, یہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ بھی مجلس یہ بھی مجلس وہ بھی ممبر یہ بھی ممبر, جب دین کی اساس کے خلاف حملہ ہو تو اگر ہم نے قیام نہیں کیا تو ہم نے سید الشہداء کے مقصد کو ضائع کر. علماء پر جس طرح سے حملے ہو, کیوں مرجعیت پہ حملے ہو رہے ہیں, اس لیے کہ مرجعیت ہے اور یہ ولایت فقیہ ہے, انشاءاللہ بیان آئے گا کہ جس نے آج مکتب تشیع کو ایک خاص لائن میں آگے بڑھایا. عراق پہ حملہ ہوا تو لوگ مل کر کھڑے ہوئے جواب دینے کے, شام پہ حملہ ہوا لوگ مل کے کھڑے ہوئے, وہ ایک زمانے میں عراق نہیں جا سکتے شام چلو شام چلو شام چلو, تو دبئی میں ہماری کسی سے گفتگو ہوئی, میں نے کہا یہ جو آپ شام, ان کا کوئی سربراہ تھا سرغانہ, میں نے کہا یہ جو آپ شام لے جاتے ہیں عربین کرنے کے لیے, حدیث تو جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام سے کربلا کیے, کہا وہ حدیث تو اپنی جگہ پر ہوگی لیکن در حقیقت بی بی کے بھائی یعنی جناب زینب صلی اللہ علیہ کے بھائی جناب زینب کو ان کے بھائی کا پرسا دینے کے لیے جاتے ہیں کربلا سے شام, اس لیے ہم بھی شام جاتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سے بھائی ہیں جو بی بی کو ان کے بھائی کی, کہا وہ امام حسین. میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے کہ امام حسین جناب زینب کو امام حسین کے شہادت کا پرسا دینے کے لیے, اب آپ دیکھ رہے ہیں عام عوام کیا کریں گے, جوتے اتار کے جہاز پورے کا پورے پیک جاتے تھے شام, جس نے نہ دیکھا ہوں میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں, کس نے پیسے دیے لاکھوں کروڑوں ڈالر کے شام جاؤ وہاں زیارت کرو. میں شام کی زیارت کا مخالف نہیں ہوں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو تم شام کھٹاکٹ جہاز بھر کے لے جاتے تھے لیکن جب بی بی کے روزے پر حملہ ہوا تب تم کہاں گئے. یہ مرجعیت تھی, یہ رہبری تھی کہ جس نے تشیع کو احساس دلایا. یہاں سے لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے, جوان پیچھے پڑ گئے, مولانا کچھ کیجئے کچھ راستہ ڈھونڈیے. میں نے کہا میں مرجعیت کا تابع ہوں, میں نجف گیا, نجف جا کے میں نے خاص اس مقصد کے لیے گیا سوال کیا, انہوں نے کہا ابھی تو 10 لاکھ جوان ہمارے پاس موجود ہیں. تو جس مرجعیت اور رہبری نے آج مکتب کو سنبھال کے آگے رکھا ہے اس کے خلاف کیا کیا سازش ہو رہی ہیں آپ خود مطالعہ کیجئے. اور تیسرا وہ تنظیمیں جو دینی فکر کو ابھارتی یا ابھارتی تھی, وہ تنظیمیں جو دینی فکر کو ابھارتی تھی, وہ تنظیمیں جنہوں نے نوجوانوں کی تربیت کی اور آج وہ نوجوان علماء بنے ہوئے. حمید بھائی گل بھائی اور بھی نام ہے لیکن چلیں دو سامنے میں نے کہا عرض کرتا چلو, کتنی محنت کی ان بزرگوں نے, کتنی زحمتیں اٹھائیں ان بزرگوں نے, شکریہ کہ آج ان کی محنتوں سے ایک بڑی تعداد حوض علمیہ کم میں گئی, علم دین حاصل کیا واپس آئے. اب جب دشمن نے دیکھا کہ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو اگر مضبوط ہو جاتی ہیں تو یہ کام خراب کر دیں گی, اگر 20 سال 25 سال جو اس تنظیم پر گزرے ہیں اگر جو مسائل ہوئے ہیں وہ نہ ہوئے ہوتے, کھل کے بات کرتا ہوں, آج آپ کی تنظیم کہاں چلی گئی ہوتی. لیکن ان سے کہو تو وہ کہتے ہیں وہ, ان سے کہو تو وہ کہتے ہیں وہ, اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آئی او کے اختلافات آج اس کنونشن میں اس دفعہ ختم کر کے جائیں, 5 سال بعد زندہ رہوں تو ہاتھ ملاؤں گا, ہاتھ چوموں گا آپ لوگوں کا, مر جاؤں تو میری قبر پر آ کے دعا دیجیے گا, آپ پوری قوم کی سوچ کو بدل سکیں گے. آپ کو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کیا ہیں. اور مولا کائنات نے فرمایا برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی قدر نہ جانی, میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں, برباد ہو گئی وہ تنظیمیں جنہوں نے اپنی قدر نہ جانی. میں نہیں کہتا میں بہت بڑا بہت کامیاب انسان ہوں, چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہوں. 2018 میں 10 لاکھ لوگوں کو پانی پہنچوا دیا, 10 لاکھ لوگوں کو پانی پلایا نہیں ہے, ان کے گھروں تک پہنچایا ہے. یہ آئیو کی برکت ہے کہ نہیں؟ میں آئیو کا ممبر نہیں رہ سکا کسی زمانے میں, کم چلا گیا اس کے بعد, لیکن تربیت کرنے والے تو یہی بزرگ تھے نا. آپ کے سامنے ایک زندہ انسان کھڑا ہے جو بتا رہا ہے کہ یہی تنظیم جب تربیت کرتی تھی تو مولانا سلمان نقوی اور شبیر میسمی جیسے لوگ نکلے اور جنہوں نے قوم کی تربیت کی کوششیں کی ہیں, لیکن جب آپس کے اختلاف ہوئے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ تکلفات میں تو بہت کچھ رہ جاتا ہے, لیکن میسے میں تمار کے رسے میں نے اپنا نام جو لیا وہ اسی لیے لیا ہے کہ میں رک راس اتحاد بین المسلمین, اتحاد بین مومنین, چھوڑے سب باتوں کو نکالیں یہ, اور ان تمام اختلافات کی جڑ انا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اگر تمام انبیاء مثلا تہران میں جمع ہو جائیں ان کے اختلاف نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کی سمت اللہ کی سمت. اگر اللہ کی سمت ہے تو پھر مشکل نہیں ہے. وہ اختلافی مسئلہ پتہ نہیں 2005-07 کب سے, اس وقت سال یاد نہیں ہے, ہم بھی تو آپ ہی کے لوگوں میں سے ہیں. بھائی 5 علماء کو بیٹا فیصلہ کرو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. معذرت اگر میں بہت زیادہ آپ کی عمر میں دخالت کر رہا ہوں تو قومی امانت ہے اور یہ آپ کی ذات کی یا کسی کی ملکیت نہیں ہے. 5 علماء جس کو تم سمجھتے ہو, دو ایک گروپ لے کر آئے, دو یہ گروپ لے کر آئے, ایک بیچ میں کسی کو ڈیسیزن کے لیں, پہلے فیصلہ کرو, جان چھڑاؤ, جس کے ہاتھ میں پیسے ہیں دینے دینا, آگے بڑھو. کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, مجھے اپنا نام چاہیے, مجھے اپنا مقام چاہیے, مجھے اپنی عزت چاہیے, مجھے اپنی, میں کسی ذات کے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں اس مقدس تنظیم کی بات کر رہا ہوں. دوسری تنظیم ہوتی اس کے بارے میں کھل کے بات کرتا, اس لیے کہ میرا درد ہے یہ کہ آئی او میں وہ جوان خون نہیں آ رہا ہے جو آنا چاہیے تھا. معذرت کے ساتھ, کاش ریکارڈ رہے. آئی او کو بزرگوں کو آج کھینچنا پڑ رہا ہے, جبکہ آئی او وہ تنظیم ہے کہ جس کے اندر جوان خون خود بخود آتا رہتا اور آگے بڑھتا جاتا. یہ بزرگ دور سے بیٹھ کے دیکھتے کہ الحمدللہ کتنا کام چل رہا ہے. حمید بھائی کتنے دن ہاسپٹل میں رہے, ٹرین سے چل کے کیوں آئے, انہی چیزوں کے لیے. بہرحال میں نے اپنا درد دل بیان کر, ایک عزاداری کے خلاف عوامی مزاج سے نکلیے. جو عزاداری کا حق ہے وہی ادا ہونا چاہیے, چاہے آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں. نمبر 2, علماء اور مرجعیت کے خلاف جتنی سازش ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کریں. نمبر 3, اپنے آپس کے اختلافات دور کریں. حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں کوئی دور سے, الواح ہاتھ میں تھی, دیکھا سبھی بت پرستی, اتحاد ہے لیکن بت پرستی پر, لوہے گر گئی ٹوٹ گئی. اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے بھی پکڑا, بال سے بھی پکڑا. قرآن مجید کی آیت کہ میرے ابن امی لا تاخذ باللحیتی ولا براسی, نہ میری داڑھی کو پکڑ نہ میرے بال کو پکڑ. میں نے سوچا کہ ان کو کفر پہ رہنے دوں لیکن متحد رہنے دوں, قرآن مجید کہہ رہا ہے. بھائی حضرت ہارون کا کوئی مقام ہے یا نہیں؟ یا علی انت منی بے منزلت ہارونا, میں موسیٰ, حفظ ہے سب کچھ لیکن عملاً نہیں آتا. کہ وہ کفر پہ باقی رہے فعلاً لیکن متحد رہے, تاکہ جب آپ آئیں تو مل کے سب کو واپس لے آئیں. اتحاد وہاں تک ضروری ہے, واجب ہے. اگر کسی زمانے میں مستحب تھا تو آج اوجب الواجب ہے, اور آپ لوگوں کے لیے نماز کی حیثیت سے متحد ہونا واجب ہو گیا ہے. خدا را ایک طالب علم کی حیثیت سے درخواست کرتا ہوں, کوئی راستہ, کوئی کمیٹیاں, چھوڑیے یہ رسمی چیزوں کو, وہ تقریر کر رہا ہے, وہ تقریر کر رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, بڑا کامیاب کنونشن ہے. کامیاب کنونشن اس وقت ہے کہ جب سب دل صاف کر کے یہاں سے سب ایک مرتبہ کہیں یا علی مدد اور باہر نکل جائیں. دو تین آرائز پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے میری بات بہت سنگین ہو گئی. ایک تو یہ کہ خزارہ, آپ کے ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اوجب الواجبات میں سے ہیں. سید الشہداء نے فرمایا, خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے آپ کی زندگی کا اصول ہونا چاہیے. اور اس وقت جتنا فتنہ اور فساد آپ نے دیکھا, بے غیرتی اس قوم کی, تھوڑی سیاسی اس پہ آ جاؤں میں, میرے پاس تھوڑا سا ٹائم باقی, کہ وہاں پر نیوزی لینڈ میں شہید ہوئے ہیں, رات کو گولیاں چلی پچھلے جمعے کو, رات کو یہاں پر کرکٹ میچ ہو رہا ہے, چلو کرکٹ میچ. اس کے بعد جناب اتوار کو جو یہاں اریانی اور فحاشی ہوئی ہے, او میرے عمران خان بھائی, ریاست مدینہ میں اس طرح سے نہیں نچوایا جاتا. ریاست مدینہ کا نام چھوڑ دو یا اس طرح سے فحاشی اور اریانی چھوڑ دو, ریاست مدینہ میں سب سے پہلے ان ٹیلی ویژن چینلوں کو کنٹرول کرو, کچھ جو میرے بیڈ روم میں آ کے اریانی اور فیاشی دیکھے جاتی ہیں. آپ اشتہارات دیکھتے ہیں, اب تو لوگ اتنے بے حس ہو گئے, مولا نے ان اشتہاروں میں کیا ہے؟ نے کہا میرے مولا کو رسول اکرم نے فرمایا تھا, ایک زمانہ ایسا آئے گا جب حرام جو ہے وہ حلال ہو جائے گا, حلال جو ہے وہ حرام ہو جائے گا, اور گناہ کو انسان اچھا سمجھے گا بلکہ گناہ کرنے کو پسند کرے گا. میرے بھائیوں, نہیں معلوم آپ کے یہاں بہنوں کا کیا سسٹم ہے, وہ بھی ہونا چاہیے تھا. یہ خود اس سوال ہے اس سسٹم سے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف مرد حضرات ہوں. کربلا میں تو امام حسین صرف مردوں کو نہیں لے کر گئے تھے, اور اگر امام حسین کے آپ پیروکار ہیں تو آپ کے پاس جنگ جمل میں مولا کائنات خواتین کو کہاں سے لے کر گئے تھے, کیوں لے کر گئے تھے, کیوں اتنا بڑا حصہ؟ آپ تو ویسے بھی اتنے لائق نہیں ہیں, نالائق نہیں کہے, لائق نہیں. آپ کا سارا کنٹرول آپ کی خواتین پر ہے, اور اگر آپ کی خواتین کی اصلاح ہو گئی, آپ کہاں سے, آپ کی نسلیں کہاں سے کہاں پہنچے. اس ٹیلی ویژن چینل کا زہر, اس کھانے پینے کی چیزوں کا زہر, اس ایجوکیشن سسٹم کا زہر ہماری قوم کے اندر ڈالا جا رہا ہے, جس پہ گفتگو کرنی تھی لیکن اب میرے میں بھی ہمت نہیں. آپ تو کھا کے سو رہے, میں تو بغیر کھائے سو رہا ہوں, نیند آ رہی. یہ زہر تحلیل کیجیے یہاں پر بیٹھ کے, کون کون سے زہر ہیں جو آپ کو فری میں دیے جا رہے ہیں. ایک ٹیلی ویژن چینل جو مہینے کے 40 کروڑ کا خرچہ کرتا ہے, آپ کو 200 روپے میں ملتا ہے, گندی چیزیں گھر پہ لا کر دیتا ہے, ڈرامے, انٹرٹینمنٹ, ایڈورٹیزمنٹ, کیوں یہ کر رہا ہے؟ سوچیے گا, یہ دشمن کے ہم پر حملے ہیں, اور دشمن چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنی روحانیت کو ہاتھ سے دے دیں, نماز کی لذت چلی جائے, دعا کی لذت چلی جائے, مناجات کی لذت چلی جائے, ظاہری عبادتیں ہمارے ہاتھ میں باقی رہیں, باقی سب چلتا رہے, کوئی مشکل نہیں ہے. امید ہے انشاءاللہ میری باتوں پر توجہ کریں گے, غور کریں گے, اور اللہ کرے کہ کنونشن کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں اچھی خبر ملے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے, اور جن جن لوگوں نے زحمت کی ہے, محنت کی ہے, کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.